الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ستمبر کا مہینہ پاکستان کی تاریخ میں کئی حوالوں سے اہم ہے. ایک تو یہ کہ قیام پاکستان کے 18 سال بعد 6 ستمبر 1965 کو ہندوستان کی افواج نے ملک کے مختلف سرحدی محاذوں میں وسیع پیمانے پر جنگ کا آغاز کیا. دشمن کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے لیے پوری قوم نے مثالی اتحاد کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے افواج پاکستان کا ساتھ دیا، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی نصرت سے ہم اس جنگ کے خوفناک نتائج سے بہت حد تک محفوظ رہے. کئی اس جنگ کے غازی یہاں موجود ہوں گے. ماہ ستمبر ایک اور تاریخی حوالے سے بہت اہم ہے کہ 7 ستمبر 1974 کو ایک طویل جدوجہد کے بعد ملک کی قومی اسمبلی اور سینٹ نے قادیانیوں کو متفقہ طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا. 50 سال مکمل ہو گئے ہیں. اسی حوالے سے گولڈن جوبلی کے طور پر کل مینار پاکستان میں ایک عظیم الشان کانفرنس یوم تشکر کے طور پر ہو رہی ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، 1953 کی تحریک تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے بعد 74 کا یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان کے طول و عرض سے تمام مکاتب فکر کے مسلمان متفقہ طور پر قادیانیت کی مذمت میں اکٹھے ہوئے، اور اس کی بنیاد 22 مئی کو ربوا کے ریلوے اسٹیشن پر ہونے والا وہ حادثہ ہے جس میں طلبہ ٹرین پر سفر کر رہے تھے تو ربوا کے ریلوے اسٹیشن پر جب ٹرین رکی تو طلبہ نے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے، بعض قادیانیوں سے تو تکار ہوئی. 29 مئی کو جب یہ طلبہ واپس آ رہے تھے تو باقاعدہ سازش کے تحت ٹرین کو روکا گیا اور طلبہ کو ڈبوں سے نکال کے بری طرح پیٹا گیا، زخمی کیا گیا. اس سانحے پر 30 مئی کو لاہور میں اور دیگر شہروں میں احتجاجی ہڑتال ہوئی. 31 مئی کو سانحہ ربوہ کی تحقیقات کے لیے سمدانی ٹریبیونل بنایا گیا، اور 3 جون کو تمام مکاتب فکر کے علماء کی ایک مجلس عمل کا پہلا اجلاس راولپنڈی میں ہوا. 9 جون 1974 کو مجلس عمل لاہور کے اجلاس میں مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ کو مجلس عمل کا کنوینر مقرر کیا گیا، اور 13 جون کو وزیر اعظم پاکستان جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نشری تقریر میں بجٹ پر گفتگو کرنے کے بعد یہ کہا کہ اس مسئلے کو قومی اسمبلی کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ 14 جون کو ایک بہت بھرپور مثالی ملک گیر ہڑتال ہوئی، اور 16 جون کو اس وقت کے لائل پور میں مولانا محمد یوسف بن نوری کو مجلس عمل کا صدر اور مولانا سید محمود احمد رضوی کو مجلس عمل کا سیکرٹری جنرل مقرر کیا گیا۔ 30 جون 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی طرف سے ایک قرارداد پیش کی گئی، جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے آخری نبی سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ دعویٰ نبوت 100 سے زائد قرآنی آیات اور 210 سے زائد احادیث کی نفی کر رہا ہے، ان کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ لہذا اس دعوے کی تصدیق کرنے والے تمام افراد کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ اس مطالبے پر قومی اسمبلی کے پورے ایوان کو خصوصی تحقیقاتی کمیٹی کا درجہ دے دیا گیا۔ 2 ماہ تک کاروائی جاری رہی۔ 2 ماہ میں قومی اسمبلی کے 28 اجلاس اور 96 نشستیں ہوئیں۔ علماء کرام نے متفقہ طور پر مسلمانوں کی طرف سے اراکین اسمبلی کو ملت اسلامیہ کا موقف نامی ایک کتابچہ اردو میں فراہم کیا، بعد میں اس کتابچے کا عربی زبان میں ترجمہ ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب نے کیا، اللہ غریق رحمت فرمائے، اور ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید نے اس کی پروف ریڈنگ کی، اور یہ کتابچہ عربوں میں بھی پہنچا۔ قادیانیوں اور لاہوری مرزائیوں نے بھی اپنا لٹریچر ممبران اسمبلی میں تقسیم کیا۔ اس دور کے قادیانیوں کے سربراہ مرزا ناصر کو ایوان میں، قومی اسمبلی کے ایوان میں اپنا موقف پیش کرنے کا تفصیلی موقع دیا گیا۔ یہ بات ذرا توجہ سے سننے کے لائق ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ جاگتے ہوئے سارے اس گفتگو کو سنیں گے۔ مرزا ناصر جو غلام احمد قادیانی کا پوتا ہے، اس نے اپنی صفائی میں ایک مرتب کتابچہ پیش کیا۔ 11 روز تک 41 گھنٹے 50 منٹ مرزا ناصر وضاحتی بیان دیتے رہا۔ اس دوران مرزا سے 42 سوالات ہوئے، جن کے جوابات کا اسے آزادانہ موقع دیا گیا۔ اس زمانے کے اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار کے ذریعے جو مرزا ناصر پر جرا ہوئی ہے، اس کے سوالات جوابات کی تعداد قریباً 1000 بنتی۔ لاہوری قادیانیوں کے سربراہ صدر الدین سے بھی 7 گھنٹے تک سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہا، اور 7 گھنٹے تک ان سے ان کا موقف معلوم کیا گیا۔ 28 اگست کو لاہوری گروپ پر سوال و جواب کی بحث مکمل ہوئی۔ جناب یحییٰ بختیار نے قادیانیوں کے
دونوں سربراہوں سے مذہبی اور دینی حوالے سے ہٹ کر معاشرتی، سماجی اور پاکستانیت کے حوالے سے بھی کئی سوالات کیے، قریباً 30 منٹ اس پر صرف ہوئے، تاکہ اراکین اسمبلی اچھی طرح سے سمجھ جائیں، اراکین اسمبلی کو معاملات سمجھنے میں آسانی ہو اور قادیانی گروپس بھی اپنے وضاحتی بیانات کے حوالے سے پورا اطمینان حاصل کر لیں۔ بالآخر 5 اور 6 ستمبر 1974 کو اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار صاحب نے تمام تفصیل بیان کی، اور اس بیان میں انہوں نے قومی اسمبلی کے ایوان کو کی تمام بحث کو ایک طرح سے سمیٹا۔ پھر 7 ستمبر 1974 کو شام 4 بجے قومی اسمبلی کا فیصلہ کن اجلاس ہوا، اور 4:35 پر ایوان اسمبلی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں متفقہ طور پر قادیانیوں کے دونوں گروپس کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی ترمیم کا بل منظور کیا۔ آئین کی دفعہ 260 کی شک نمبر 2 کے بعد شک نمبر 3 کا اضافہ کیا گیا، اور یہ الفاظ آئین کا حصہ بنے۔ الفاظ اس طرح سے ہیں کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں کہ خاتم النبیین ہونے پر قطعی اور غیر مشروط ایمان نہیں رکھتا، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مفہوم میں یا کسی بھی قسم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یا کسی ایسے مدعی کو نبی یا دینی مصلح تسلیم کرتا ہے، وہ آئین اور قانون کی نظر میں یا آئین اور قانون کے اغراض کے لیے مسلمان نہیں ہے۔ یہ طے ہوا کہ یہ ایکٹ آئین ایکٹ نمبر آئین ترمیم دوم یعنی ایکٹ 1974 کہلائے گا، اور یہ فی الفور نافذ العمل ہوگا۔ اس ترمیمی بل کے متفقہ طور پر پاس ہونے کے بعد وزیر اعظم بھٹو صاحب نے قریباً 27 منٹ بڑی بھرپور وضاحتی تاریخی تقریر کی، اور اس ترمیمی بل کی متفقہ حیثیت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ جن ممبران نے 1973 کے آئین پر بھی دستخط نہیں کیے تھے، انہوں نے بھی اس ترمیم پر متفقہ دستخط کیے۔ اس طرح یہ قرارداد 1973 کے آئین سے بھی زیادہ متفق علیہ قرارداد ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ تفصیل اس لیے ذکر کی گئی ہے کہ آج بھی حقائق سے بے خبر کچھ لوگ جو خود کو بہت باخبر سمجھتے ہیں، باخبر سمجھنے کے خبط میں مبتلا ہیں، وہ قادیانیوں کو مسلمانوں کا ہی ایک فرقہ سمجھتے ہیں، اور عقیدہ ختم نبوت کو علماء کی جذباتی تقاریر کا نتیجہ سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قادیانیت کوئی مذہب یا دین نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سازشی تحریک ہے۔ قادیانیت کوئی مذہب یا دین نہیں بلکہ ایک سازشی تحریک ہے، اور اس تحریک کے چند مقاصد ہیں۔ برطانوی استعمار نے برصغیر میں اس تحریک کو پیدا کیا، اور اس کے بڑے مقاصد ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ میں نظریاتی انتشار پھیلا کر اتحاد امت کو پارا پارا کیا جائے۔ دوسرا مقصد امت سے جذبہ جہاد کو ختم کیا جائے، امت سے جذبہ جہاد کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ مرزا نے خود کہا کہ اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور جدال، اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کے تمام جنگوں کا اب اختتام ہے، اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے، اب جنگ اور جدال، جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے، بلکہ کہا کہ دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، منکر نبی کا ہے جو رکھتا ہے یہ اعتقاد، جو یہ رکھتا ہے اعتقاد۔ جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجہاد و ماضن الی یوم القیامہ، جہاد تو قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ جہاد کے مفہوم کو غلط معنی پہناتے ہوئے بعض تخریب کار ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں، ہم یقیناً ان کے اس غلط عمل کی تائید نہیں کرتے۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستو، قادیانیوں کی تحریک کی پس پردہ کوشش سے آج لفظ جہاد ہمارے ہاں اپنی معنویت کھو بیٹھا ہے۔ ہم ملیریا کے خلاف جہاد کرتے ہیں، مچھروں کے خلاف۔ تیسرا عمل جو اس تحریک کا بڑا مقصد ہے، وہ محبت سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحبان ایمان کے دلوں سے مانگ کرنا ہے۔ اور چوتھا بڑا مقصد اس تحریک کا، اس سازشی تحریک کا، برطانوی حکومت کی خیر خواہی اور حمایت کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ مرزا نے خود اپنی کتاب البریہ کے شروع میں اشتہار واجب الاظہار کے عنوان کے تحت 20 ستمبر 1897 میں لکھا کہ میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جو اس گورنمنٹ کا پکا خیر خواہ ہے، یعنی برطانوی گورنمنٹ کا۔ میرے والد مرزا غلام مرتضیٰ گورنمنٹ برطانیہ کی نظر میں وفادار اور خیر خواہ آدمی تھے، جن کو دربار گورنری میں کرسی ملتی تھی اور جن کا ذکر مسٹر گریفن نے تاریخ رئیستان پنجاب میں کیا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس گروہ کی اعتقادی پوزیشن کو سمجھنے کے لیے چند باتیں ذہن میں رہنی ضروری ہیں۔ اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو کسی بھی قادیانی کے پروپیگنڈے کا انشاءاللہ آپ شکار نہیں ہوں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد کی زندگی کے تین دور اہم ہیں، تین دور اہم ہیں۔ پہلا دور 1875 سے 1880 تک رہا ہے، اس دور میں وہ اسلام کی صداقت، قرآن کی عظمت اور نبی کریم علیہ الصلوۃ و تسلیمات کی نبوت کو عقلی دلائل سے ثابت کرنے کے لیے اور اس دور کی مسیحیت اور سناتن دھرم، آریہ سماج، برہمو سماج کی تردید کے لیے خود کو مبلغ اسلام کے طور پر پیش کرتا رہا۔ 1879 میں براہین احمدیہ نامی ایک کتاب لکھنی شروع کی اور کہا کہ اسلام کی صداقت پر اس میں 300 دلائل پیش کیے جائیں گے۔ یہ کتاب 1880 سے 1884 تک 4 جلدیں چھپ سکیں، اگرچہ مرزا کے ہی خاندان کے ایک فرد بشیر احمد نے یہ کہا ہے کہ براہین احمدیہ میں صرف ایک دلیل لکھی گئی، جو وہ بھی ناقص تھی۔ دوسرا دور 1880 سے 1900 تک ہے۔ براہین احمدیہ کی تحریر کے دوران ہی یہ مرزا نے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر الہامات کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے کہ کسی نبی کو نبوت تدریجن نہیں ملی، نہ کوشش سے ملی، نبوت تدریجن یعنی مرحلہ بمرحلہ نہیں ملی، بلکہ نبوت وہبی چیز ہے جو من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے اس طرح سے عطا ہوئی کہ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ آگ نظر آ رہی ہے، لینے کو آگ گئے تھے لیکن اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ یہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ کسے منصب نبوت پر فائز کرنا ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ انتخاب فرماتے رہے ہیں، چنتے رہے ہیں، منصب رسالت کے لیے اللہ کا انتخاب ہمیشہ جاری رہا۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور پھر ان کو سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا چونکہ بات رہ جائے گی۔ 1880 میں مرزا نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ مامور من اللہ ہے، یعنی وہ جو کام بھی کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت کر رہا ہے، جس کو ملہم کہتے ہیں، الہام اس کو اس پر گویا اللہ کی طرف سے اتر رہے۔ 1882 میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ مجدد امت ہے، یعنی خود کو یہ کہا کہ میں مجدد امت ہوں۔ البتہ اس وقت تک براہین احمدیہ میں یہ لکھتا رہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات حقیقت میں خاتم الرسل ہیں، اب کسی جدید شریعت اور کسی نئی وحی کی ضرورت نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی نبوت و رسالت آفاقی ہے، یونیورسل ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، بلکہ انس و جن، انسانوں اور جنوں سب کی طرف خاتم النبیین بن کر آپ تشریف لائے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، اور جدید شریعت کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شریعت بالکل واضح ہے، لیلوہا کنہارہا، اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے۔ 1891 میں فتح اسلام نامی کتاب لکھی، جس میں پہلی مرتبہ حکیم نور الدین کے مشورے پر خود کو پہلے مسیح کہا اور پھر مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں متواتر احادیث میں آتا ہے کہ وہ تشریف لائیں گے، کہا کہ وہ عیسیٰ میں ہوں۔ اور فتح الاسلام صفحہ 9 پر یہ لکھا کہ میں صلیب کو توڑنے اور خنزیروں کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں آسمان سے اترا ہوں ان پاک فرشتوں کے ساتھ جو میرے دائیں بائیں تھے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ جو حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے ان پر دو زرد چادریں ہوں گی، اور وہ مشرقی مینار پر اتریں گے، دمشق کے مشرقی مینار پر اتریں گے۔ تو دو زرد چادروں کے بارے میں کہا کہ اس سے مراد دو بیماریاں ہیں، ایک اوپر والے دھڑ میں، ایک نچلے دھڑ میں۔ اوپر والے دھڑ میں بیماری یہ ہے کہ مجھے مرگی کا مرض ہے، اور نچلے دھڑ کی بیماری مجھے مسلسل پیشاب آنے کی تکلیف ہے، دن میں کبھی کبھی 100 مرتبہ پیشاب کرتا ہوں۔ اور جہاں تک مشرقی مینار کی بات ہے تو دعوے کے بعد قادیان کے مشرقی حصے میں مینار تعمیر کرنے کا فیصلہ 1900 میں ہوا۔ 1903 میں اس مینار کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور مرزا کی زندگی میں وہ تعمیر نہیں ہوا، مرزا بشیر الدین محمود نے اس کا افتتاح کیا۔ یہ دوسرا دور ہے۔ پہلے دور میں خود کو مبلغ اسلام ظاہر کیا، دوسرے دور میں ملہم، مہدی، مجدد اور مسیل مسیح اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اور تیسرا دور 1900 سے شروع ہوتا ہے جس میں اس نے مسیل مسیح یعنی مسیح موعود سے ذلی اور بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور ندوۃ العلماء میں ایک خط لکھا، علماء ندوۃ العلماء کے نام ایک خط لکھا، اور اس میں یہ لکھا کہ میں نے بار بار بیان کر دیا ہے کہ یہ کلام جو میں سناتا ہوں یہ قطعی اور یقینی طور پر اللہ کا کلام ہے، جیسا کہ قرآن اور تورات اللہ کا کلام ہے، اور میں خدا کا ذلی اور بروزی طور پر نبی ہوں۔ یہ 1900 میں دعویٰ ہے، یعنی حیرانی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا بِالرَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، جتنے انبیاء بھی تشریف لائے ہیں قوم کی زبان پر تشریف لائے ہیں۔ مرزا نے کہا کہ مجھے 10 زبانوں میں، اس میں انگریزی بھی ہے، ہندی بھی ہے، فارسی بھی ہے، عربی بھی ہے، اردو بھی ہے، 10 زبانوں میں مجھ پر وہی نازل ہوتی رہی۔ 1901 میں باقاعدہ نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور اپنی کتاب ایک غلطی کا ازالہ، کتاب کا نام ہے، اس کے صفحہ نمبر 4 پر لکھا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی، نعوذ باللہ۔ سنا چنانچہ مرزا بشیر احمد نے کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 158 پر لکھا ہے کہ ہمیں نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی، قادیانی کہتا ہے میرے ہمیں نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ مسیح موعود مرزا قادیانی، یعنی مسیح موعود اپنے مرزا قادیانی کو کہہ رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، جیسا کہ وہ خود فرماتے ہیں سارا وجودی وجودہو، میرا وجود ان کے وجود میں ڈھل گیا ہے، یا ان کی ہستی میرے وجود میں ڈھل گئی ہے، اور فرمایا من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآہ، جس نے مجھ میں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق کیا اس نے مجھے پہچانا نہیں اور اس نے مجھے دیکھا نہیں، یہ مرزا کہہ رہے ہیں۔ پس مسیح موعود خود محمد الرسول اللہ ہیں، نعوذ باللہ، جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے والے مسلمانوں، خدا را ان کی حقیقت کو پہچانو۔ کہتے ہیں ہاں اگر محمد الرسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو کلمہ بدلنے کی ضرورت پیش آتی۔ چنانچہ قادیانی مشہور شاعر گجرات کا ظہور الدین اکمل، اس نے فریم کر کے ایک نظم مرزا کے حضور میں پیش کی، اس کے الفاظ سنیے ذرا، اور مرزا سے شاباش حاصل کی۔ الفاظ کیا ہے؟ غلام احمد رسول اللہ برحق، شرف پایا ہے نوع انس و جامع، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے ہیں بڑھ کر اپنی شام میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیا، نعوذ باللہ اسم اللہ۔ اور جیسے ہم محبوب کریم علیہ السلام کے بارے میں رسول مدنی کی ترکیب استعمال کرتے ہیں، رسول مدنی، ویسے اس نے قادیانی کے بارے میں رسول قدنی کی ترکیب استعمال کی اور کہا پہلی بعثت میں محمد ہے تو اب احمد ہے، تجھ پہ اترا ہے قرآن رسول قدنی، نعوذ باللہ سبحانہ۔ اور خود مرزا کے اپنے جو اشعار ہیں جو حقیقت النبوہ کے کتاب کے سرے ورق پر آج بھی لکھے ہوئے موجود ہیں، بالکل ویسے ہی، اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ آنچ دادست ہر نبی را جام، داد آ جام را مرا بتمام، انبیاء گرچہ بود اند بسے، من بعرفان نہ کم ترم ز کسے، وہ دان جو انبیاء علیہ وہ جام جو انبیاء علیہ السلام کو ملتا رہا ہے مجھے بھرپور طور پر ملا ہے، اگرچہ بہت سے انبیاء گزرے ہیں اور لیکن میں کسی سے بھی عرفان ربانی میں کم تر نہیں۔ مرزا نے اپنی زندگی خصوصاً آخری دور میں اپنی تحریروں میں اپنے بارے میں کوئی 86 کے قریب دعوے کیے ہیں، وقت نہیں ہے ان دعووں کو دہرانے کا، جن میں سے ایک یہ ہے کہ میں خاتم الانبیاء ہوں، جبکہ امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ آباءنا و امہاتنا، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، آپ خاتم الانبیاء اور خاتم الرسول ہیں۔ بار بار نبی کریم علیہ السلام و تسلیمات نے واضح کیا، قرآن نے واضح کیا، ما کان محمد ما احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہے قاسم ہیں آپ کے بیٹے جن کے نام پر آپ کی کنیت رکھی گئی ہے بوالقاسم، عبداللہ ہیں جن کو طیب اور طاہر کہتے ہیں، ابراہیم ہیں علیہم السلام، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو اللہ نے کس طرح سے صبر و حوصلہ عطا فرمایا کہ بیٹے بھی بچپن میں چلے گئے اور چار بیٹیوں میں سے تین بیٹیاں بھی اپنے ہاتھوں سے دفنائی، اللہ اکبر، کسی کے باپ نہیں ہے لیکن خاتم النبی، سلسلہ نبوت و رسالت ان پر آ کر ختم ہو گیا ہے۔ اور سن لیجیے یہ جملہ کہ نبی کریم علیہ السلام و تسلیمات کی نبوت مرتبے کے لحاظ سے بھی ختمی مرتبت ہیں اور زمانے کے لحاظ سے بھی خاتم النبیین ہیں، یعنی خاتم النبیین ختم نبوت زمانی بھی ہے اور ختم نبوت مرتبی بھی ہے، آپ کی ہستی پر آ کر نبوت کے رسالت کے سارے مرتبے مکمل ہو گئے ہیں، آپ اس چوٹی پر ہیں جس سے آگے کسی کا کوئی مرتبہ نہیں، اور زمانے کے لحاظ سے بھی آپ خاتم النبیین ہیں۔ ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل، اللہ نے اولاد ابراہیم میں سے اسماعیل کو چنا، اسماعیل میں سے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے محمد الرسول اللہ کو چنا، جو ساری کائنات میں چنی ہوئی ہستی۔ ان الرسالت والنبوت قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، رسالت اور نبوت میری ہستی پر آ کر منقطع ہو گئی ہے، اب اور کوئی نبی میرے بعد نہیں آئے گا نہ رسول آئے گا۔ لا تقوم الساعہ، حضور نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک چند جھوٹے کذاب اٹھیں گے اور ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتیازات آپ نے خود بیان فرمائے ان میں سے ایک یہ ہے کہ وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، مجھے ساری کائنات کے انسانوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اور سلسلہ نبوت میری ہستی پر آ کر مکمل ہو گیا۔ بہت ساری باتیں ہیں میں ان کو ذکر نہیں کر رہا، قرآن کریم میں میں آپ کو ایک ایک ایک, ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں، قرآن کریم کی بالکل پہلی سورہ فاتحہ کے بعد اگلی سورت میں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل، زور سے کہیں وما انزل، 20 مقامات پر قرآن کریم میں یہ جملہ آیا ہے وما انزل من قبلک، ہم ایمان لائے ہیں آپ پر جو اترا ہے اس پر بھی اور جو آپ سے پہلے وحی آتی رہی اس پر بھی، پورے قرآن کریم میں کسی ایک جگہ بتائیں کہ وما انزل من بعد کا آیا، بس یہ دلیل، وما انزل من بعد کا نہیں، 20 مقامات پر قرآن کریم میں وما انزل من قبل کا آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو باوجود کہ وہ نماز بھی پڑھتا تھا، اس کی پارٹی روزہ بھی رکھتی تھی، اذان قرآن اور یہ سارے اعمال کا وہ قائل تھا، لیکن صحابہ کرام کے اجماع, یعنی یہ پہلی مرتبہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے رحلت فرمانے کے 5 مہینے بعد صحابہ کا اجماع ہوا اس بات پر کہ یہ کافر ہے, مرتد ہے. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد ابن ولید کی قیادت میں یمامہ لشکر بھیجا اور دفاع عقیدہ ختم نبوت کی جنگ ہوئی جس میں 1200 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے, جن میں 700 حفاظ تھے اور 70 بدری صحابہ تھے. جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے مبارک دور میں جو جنگیں لڑی گئی 83 کے قریب, ان میں 259 صحابہ شہید ہوئے, 259. لیکن دفاع عقیدہ ختم نبوت کے لیے 1200 افراد قربان ہو گئے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں, کہ قادیانیت کے بارے میں جو زیادہ تر مخالفانہ ماحول ہے یہ علماء کا پیدا کردہ ہے, یہ ان کی غلط فہمی ہے جسے دور کرنا بہت ضروری ہے. خدا را سمجھو, حقیقی صورتحال یہ ہے کہ نہ صرف علماء کرام, مفتیان شرع متین, بلکہ پاکستان کی ذیلی اور اعلی عدالتوں نے پوری بحث اور جرح کے تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا. یہ کسی مولوی صاحب کا صرف فیصلہ نہیں ہے, یہ کسی مفتی صاحب کا فیصلہ نہیں ہے, پاکستان کی عدالتیں قادیانیوں کے خلاف فیصلہ کر رہی ہیں, ان کے غیر مسلم اقلیت انہیں قرار دے رہی ہیں. چنانچہ 7 فروری 1935 کو مقدمہ بہاول پور میں جناب محمد اکبر خان ڈسٹرکٹ جج بہاول پور نے طویل تر بحث اور جرح کے بعد, جس بحث کے لیے ہندوستان سے سفر کر کے بہاول پور میں علماء آئے تھے, یہاں سے علماء جمع گئے اور پوری بحث و تمہیز کے بعد قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا. 25 مارچ 1954 کو میاں محمد سلیم سینئر سول جج راول پنڈی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا. 3 جون 1955 شیخ محمد اکبر ایڈیشنل جج ڈسٹرکٹ راول پنڈی نے قادیانیوں کے خلاف فیصلہ دیا. 22 مارچ 1969 کو شیخ محمد رفیق گوریجا سول جج فیملی کورٹ نے مسلمان عورت کے ساتھ قادیانی مرد کے نکاح کو ناجائز قرار دیا, اس لیے کہ یہ غیر مسلم کا نکاح ایک مسلمان عورت کے ساتھ. 13 جولائی 1970 سول جج ضلع میرپور خاص جیمز آباد نے فیصلہ دیا قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت ہونے کا. 1972 ملک احمد خان کمشنر بہاول پور نے قادیانیوں کو مسلمانوں سے الگ ایک گروہ قرار دیا. 1972 چودھری محمد نسیم سول جج رحیم یار خان, انہوں نے قادیانیوں کو الگ عبادت گاہیں مسلمانوں کی طرز پر بنانے اور انہیں مسجد کہلانے سے منع کیا اور غلط قرار دیا. 2 دسمبر 1981 لاہور ہائی کورٹ جسٹس میاں محبوب احمد صاحب نے قادیانیوں کے خلاف فیصلہ دیا. 1982 میں پھر لاہور ہائی کورٹ نے قادیانیوں کے خلاف فیصلہ دیا. 29 اکتوبر 1984 کو فیڈرل شریعت کورٹ کے بینچ نے, جس میں مولانا ملک غلام علی اور مولانا عبد القدوس قاضی اور جسٹس آفتاب احمد, جسٹس فخر عالم, جسٹس چودھری محمد صدیق شامل تھے, قادیانیوں کو مسلمانوں کے شعائر کے استعمال سے قانونی طور پر روکا کہ تمہیں اس کا حق نہیں ہے کہ تم اپنی مسجد کو مسجد کہلاؤ اور کلمہ اپنے سینے پہ لگاؤ اور اذان دو اور وہ تمام شعائر جو مسلمانوں کے ہیں انہیں تم نہیں اختیار کر سکتے. 1987 کو لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس محمد رفیق تارڑ رحمہ اللہ نے قادیانیوں کے خلاف فیصلہ دیا. 22 دسمبر 1987 کو کوئٹہ ہائی کورٹ میں جسٹس امیر الملک مینگل نے قادیانیوں کو مسلمانوں کے شعائر استعمال کرنے سے منع کیا. 11 جنوری 1988 کو سپریم کورٹ کے شریعت اپیل بینچ نے, جس میں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمہ اللہ اور مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم اور جسٹس افضل زلہ, جسٹس ڈاکٹر نسیم حسن شاہ اور شفیع الرحمان شامل تھے, انہوں نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا. 17 ستمبر 1991 لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس خلیل الرحمان صاحب مرحوم, انہوں نے قادیانیوں کے خلاف فیصلہ دیا. 30 اکتوبر 1990 فیڈرل شریعت کورٹ نے جسٹس گل محمد کی نگرانی میں ایک بینچ نے, جس میں جسٹس فضا محمد خان بھی شامل تھے, قادیانیوں کے خلاف فیصلہ دیا. 2 اگست 1992 کو لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس میاں اختر نذیر نے فیصلہ دیا قادیانیوں کے خلاف. 3 جولائی 1993 کو سپریم کورٹ نے کہ ایک بینچ نے قادیانیوں کو مسلمانوں کے شعائر کے استعمال سے روکا اور انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا. 9 جون 1994 لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس میاں نذیر اختر نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا. 8 نومبر 1999 سپریم کورٹ جسٹس سعید زمان صدیقی کی نگرانی میں ایک پورے بینچ نے فیصلہ دیا قادیانیوں کے خلاف. اور ابھی قریب ترین 2024 میں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں, وہ آپ کے علم میں ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, یہ کوئی صرف علماء کی بات نہیں ہے, خدا را اس کو ذہن میں اچھی طرح سے بٹھاؤ. 28 اپریل 1973 کو آزاد کشمیر کی اسمبلی نے غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کی. 10 اپریل 1974 کو مکہ مکرمہ میں رابطہ عالم اسلامی کی دعوت پر عالمی مسلم تنظیموں کی ایک کانفرنس ہوئی, جس میں دنیا بھر کے علاقوں سے 140 مسلم تنظیموں اور اداروں کے وفود نے شرکت کی. اس موقع پر اس کانفرنس میں متفق طور پر یہ رائے ظاہر کی گئی کہ قادیانیت اسلام اور عالم اسلام کے خلاف ایک تخریبی تحریک ہے جو ایک اسلامی فرقہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے, یہ قطعاً غلط ہے. اچھا, مجھے احساس ہے وقت زیادہ ہو رہا ہے, لیکن میں یہ بات آپ سے عرض کروں کہ سن لیجئے خدا را, امت مسلمہ کے قادیانیوں کے بارے میں جو یہ رائے ہے, یہ تو بہت بعد میں سامنے آئی, جبکہ مرزا نے اپنی زندگی میں یہ اشتہار چھپوایا تھا کہ تمام مسلمان جو مرزا کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے, خواہ انہوں نے مرزا کا نام نہ بھی سنا ہو, وہ کافر ہیں, دار اسلام سے خارج. یعنی قادیانی دنیا میں واحد ایسا طبقہ ہے, یہودی خود کو یہودی کہتا ہے, ہمیں مسلمان کہتا ہے, عیسائی خود کو مسیحی کہتا ہے, ہمیں مسلمان کہتا ہے, ہندو سکھ خود کو ہندو سکھ کہتے ہیں, ہمیں مسلمان کہتے ہیں. قادیانی دنیا میں ایک واحد طبقہ ہے جو خود کو مسلمان کہتا ہے اور آپ سب کو کافر کہتے ہیں. روحانی خزائن میں لکھا کہ اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا, وہ مسلمان نہیں ہے. بلکہ روحانی خزائن جلد نمبر 14 میں یہ بات لکھی کہ دشمن ہمارے جنگلوں کے خنزیر ہیں اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ کر ہیں. نعوذ باللہ. اور اتنا جھوٹا ہے پرلے درجے کا, آخری بات, اتنا جھوٹا ہے پرلے درجے کا کہ 26 مئی 1908 کو صبح 10:30 بجے برانڈرس روڈ کی ایک عمارت احمدیہ بلڈنگ میں حیضہ کی بیماری میں شکار ہوا، جبکہ پیشین گوئی یہ کی تھی کہ میری وفات یا مکے میں ہوگی یا مدینہ میں ہوگی۔ اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ جو اس سے بحث کرتے رہتے تھے، ان کے بارے میں مشہور کیا اشتہار چھپوائے کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں کہا کہ مجھ سے پہلے اگر فوت نہ ہوا تو میں جھوٹا ہوں، مجھ سے پہلے اگر یہ ثناء اللہ امرتسری فوت نہ ہوا تو میں کیا کہا، میں جھوٹا ہوں۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری اس کے مرنے کے بعد 40 سال تک زندہ رہے، 1948 میں ان کا انتقال ہوا، جبکہ آپ کو میں نے بتایا کہ یہ 1908 میں فوت ہوا ہے۔ ڈاکٹر عبدالحکیم خان پٹیالوی 20 سال تک اس کا مرید رہا، پھر الگ ہو گئے، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ جب الگ ہوئے تو پیشین گوئی کی کہ 4 اگست 1908 سے پہلے یہ مر جائے گا، اگر نہ مرا تو میں جھوٹا، مجھ سے پہلے ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ کا کرنا دیکھیں کہ یہ خود تو مرا ہے 1908 میں، اور ان کا انتقال 21 جون 1923 کو ہوا ہے۔ عیسائی مناظر تھے ایک، ڈپٹی عبداللہ آتھم، ان کے بارے میں یہ کہا کہ یہ 5 ستمبر 1894 سے پہلے مرے گا، اگر نہ مرا تو میں جھوٹا۔ اللہ کے صدقے جائیں 27 جولائی 1896 میں یہ فوت ہوئے ہیں، اس نے جو تاریخ بتائی تھی اس کے بعد زندہ رہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ایک اور سنا دوں، اس کی 2 بیویاں تھیں، ایک تیسری بیوی کے بارے میں کہا کہ میرا نکاح محمدی بیگم کے ساتھ آسمانوں پر ہو چکا ہے۔ 1888 میں پیشین گوئی کی کہ میرے ساتھ اس کی شادی ہو گئی ہے، بس آسمانوں پر نکاح ہو گیا، حالانکہ نکاح بھی نہیں ہو اس بیچاری کا۔ 7 اپریل 1892 کو اس کی شادی سلطان احمد سے ہو گئی، اور یہ پھر جب سلطان احمد سے ہو گئی تو پھر بشارت کی کہ 2.5 سال کے بعد اس کا خامند مر جائے گا، اور اس کے مرنے کے بعد پھر میرے ساتھ اس کی شادی ہوگی۔ وہ خامند مرزا کے مرنے کے بعد 40 سال تک زندہ رہا، 1948 میں فوت ہوا۔ اور محمدی بیگم مسلمان حالت میں زندہ رہی، بیوہ ہوئی 1948 میں، لیکن 19 نومبر 1966 تک زندہ رہی، مرزا ملعون کی بیوی بننے سے بچ گئی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، مولانا انور شاہ کاشمیری نے فرمایا تھا کہ اس امت کے لیے اب تک قادیانیت سے بڑھ کر کوئی فتنہ وجود میں نہیں آیا، مسلمانوں کے ایمان کو اس فتنہ ارتداد سے بچانا ہے، اور اپنی تمام قوتیں اس پر خرچ کرنی ہیں۔ یہ ایسا جہاد ہے جس کا بدلہ جنت ہے، اور میں اس بدلے کا ضامن ہوں۔ مولانا نے فرمایا تھا کہ میں اس بدلے کا ضامن ہوں۔ فرمایا کہ دیکھو نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات کی تعلیمات کے بارے میں، حدیث کی خدمت بھی اللہ کا دین ہے، قرآن کی خدمت بھی اللہ کا دین ہے، تفسیر کی خدمت، فقہ کی خدمت، تبلیغ، یہ سب کچھ اللہ کے دین کی خدمت ہے، لیکن ختم نبوت نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات کی ذات کا تحفظ ہے، وہ ذات جس کو اللہ نے قرآن کریم میں بینہ کہا ہے، وہ ذات جس کو اللہ نے قرآن کریم میں برہان کہا ہے، اس ذات کا تحفظ۔ باقی تمام چیزیں، اعمال کا، افعال کا اور اقوال کا تحفظ ہے، عقیدہ ختم نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ ہے، اور یہ ذات کا تحفظ اعمال کے تحفظ سے اولا ہے۔ فرمایا تھا جس شخص نے بھی عقیدہ ختم نبوت کے لیے ایک گھنٹہ بھی کام کر لیا, اس کو سرکار کی شفاعت یقیناً نصیب ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو یہ سمجھ نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمد.